فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. چودہ سو سینتالیس ہجری کے ذوالحج شریف کی آج انتیسویں شب 29th نائٹ کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب. الحمدللہ دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے عاشقان رسول اور اس کے متعلق عملہ وغیرہ پڑھنے والے پڑھانے والے سب یہاں مکس، جن کے نصیب میں تھا وہ یہاں جمع ہیں عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں، اور ان کے درمیان انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک سے ڈرنے، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، عہد پورا کرنے، سلام کو عام کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے تو یوں چند لفظوں پر مشتمل، لیکن خدا کی قسم ایک سمندر اس میں موجے مار رہا ہے، اتنی جامع یہ حدیث پاک، کیا کہیے. سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے، اب یہ آ گیا خوف خدا، یعنی جو بھی کام کرنا ہے، جہاں جانا ہے، آنا ہے، دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے، سننا ہے نہیں سننا ہے، بولنا ہے نہیں بولنا ہے، اللہ کا خوف پیش نظر ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی بات، کسی لفظ، کسی نظر اور کسی بھی انداز سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو ہر وقت اللہ پاک سے بندہ ڈرتا رہے، تو اللہ پاک قادر ہے. یعنی خوف کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دی ہے کہ جیسے کہ یعنی اللہ پاک تو ہے قادر، تو اس کی مثال یوں سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جیسے کوئی شیر کے منہ میں ہو، شیر اس کو پکڑ لے، اب جس کو پکڑ لیا اس پر جو بھی گزر رہی ہے تو وہ اب شیر کے رحم و کرم پر ہوگا کہ شیر اس کو یا تو ہڑپ کر جاتا ہے، چبا ڈالتا ہے، یا پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو شیر کی پکڑ جس طرح بندے پر ہے نا، کہ وہ بندہ بالکل یعنی کچھ کر ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے. تو یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اسی طرح غالب ہے، شیر کی طرح نہیں، مطلب نہ غالب ہے، اور ایسا غالب ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جیسے وہ شیر چاہتا تو چبا ڈالتا، چاہتا تو اس کو کچھ بھی نہ کہتا، چھوڑ دیتا، لیکن شیر کا خوف ایسا ہوتا ہے کہ شیر جس کو پکڑ لے وہ ویسے ہی ہارٹ فیل ہو جائے انسان کو اگر پکڑ لے تو، یعنی اتنا خوف اس پر غالب آئے. تو یوں اللہ پاک کا خوف جو ہے نا بندے پر غالب ہو کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور بے پرواہ ہے، اور اللہ پاک سب دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. کوئی شے لاکھوں پردوں میں چھپی بھی ہو اس پر ظاہر ہے. تو اللہ کا خوف ہر طرح سے ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ کا خوف ہے بھی بہت فائدے والا، ثواب دلانے والا. قرآن کریم میں ارشاد ہے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے خوف سے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں. فضائل بھی اس کے بہت ہیں. خوف خدا سے کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے تو وہ بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بنے. یوں مطلب ہے کہ خوف خدا اپنانا. بہرحال یہ بات تو ہم سب کرتے ہیں، ہاں بھائی خوف خدا ہے، اور حقیقت میں تو ہر مسلمان کو ہوتا ہی ہے. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کما حق ہو ہمیں نہیں ہے، عملی طور پر اس ہمارے اسے اظہار نہیں ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں خوف خدا کا غلبہ ہوتا تو کبھی ہماری جماعت نماز کی نہ جاتی، کبھی نماز میں ہم کوتاہی نہ کرتے، کبھی ہماری زبان سے، کیونکہ آگے پھر خوف خدا کا ارشاد فرما کر سچ بولنے، امانت ادا کرنے، تو یہ سارے کام جو ہے نا بعد والے، یہ جس میں خوف خدا ہو تو یہ تو ظاہر ہے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمیشہ سچ بولے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے تو وہ سچ بولے گا. اس لیے ہمیں وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے، پھر اس کے بعد فوراً فرمایا سچ بولنے. تو سچ جو ہے یہ، یعنی کہ سچ بولنے، تو یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ سچ کا الٹ ہے. جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو خلاف واقع ہو، یعنی کہ سمجھو یہی کہ جو سچ نہ ہو وہ جھوٹ ہے. مزید فرمایا کہ امانت ادا کرنے، جو بھی امانت ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ امانت کی پھر اقسام ہے، یہاں تک کہ گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، مجلس محفل یہ بھی امانت ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں ہر طرح سے وہ امانت، اور امانت کا اتنا امپریشن ہے سچ بولنے، امانت ادا کرنے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یعنی کہ ظاہری اعلان نہیں فرمایا تھا، اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. صادق سچ بولنے والا، امانت امین امانت دار. یہ کتنی اہمیت ہے سچ بولنے اور امانت ادا کرنے کی. پھر عہد پورا کرنے، اپنا جو وعدہ ہے پرومس جو کیا ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. وعدہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی سے وعدہ کیا اور یہ جو گناہ بھرا جو معاملہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں، کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ پورا نہیں کروں گا، یہ گناہگار ہے. اگر ذہن میں یہ ہے کہ میں پورا کروں گا اور بعد میں اس نے ارادہ بدل دیا نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہے. اگر گناہگار ہونے کی کوئی اور وجہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی. تو وعدہ کرتے وقت جو نیت تھی اس کا اعتبار ہوگا. سلام کو عام کرنے، اس میں بھی کوتاہی، یعنی ساری باتیں جو ہم یعنی اس حدیث پاک میں نا، سب میں کوتاہی ہماری عروج بام پر ہے. سلام کرنے کا رواج ہے مطلب، لیکن حقیقت میں بہت کم ہے. جو سلام کرتے ہیں بدقسمتی سے سلام، وہ بھی درست نہیں کرتے، جس کا صحیح تلفظ ہے وہ ادا نہیں کرتے. تو السلام علیکم یہ کہنا اگر کہوں اکثریت تو ان کو نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے وہ جلد بازی میں وہ حروف چبا جاتے ہیں. یہ کہ السلام علیکم درست سیکھنا چاہیے، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ درست سیکھ کر تو یہ ہم اس طرح کریں گے سلام تو 30 نیکیاں ملیں گی نا. تو سلام کرنا بھی سیکھنا ہوگا، درست لکھنا بھی سیکھنا ہوگا. لکھتے ہیں جو وہ بھی غلط لکھ رہے ہوتے ہیں، اسلام لکھیں گے پھر واؤ لکھیں گے پھر علیکم لکھتے ہیں، تو یہ سلام نہیں ہے. سلام اپنا وہ پروپر طریقہ جو اس کے مطابق لکھے، جیسے الف پھر اس کے بعد لام پھر سین پھر سلام اس طرح، پھر میم پر پیش ہے، میم کے بعد واؤ نہیں ہے لیکن لوگ واؤ لکھتے ہیں، میم پر پیش ہے. پیش لگانا ضروری نہیں ہے لیکن ہے پیش، لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں. اور علیکم تو اس طرح مطلب سلام نہیں کر پاتے. وہ برکاتہ را جو ہے وہ مفتو ہے، جس پر زبر ہے، لیکن بڑے بڑوں کو نوٹ کیا کہ وہ برکاتہ یا وہ برکاتہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں. تو را جو ہے نا ساکن نہیں ہے، را متحرک ہے وہ اس پہ زبر ہے. وہ برکاتہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب میں بھی بڑا مشکل معاملہ ہے. اول تو جواب سب دیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں تو خالی ہونٹ ہلا دیتے ہیں، بعض ہونٹ بھی نہیں ہلا دیتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں، تو اس طرح جواب نہیں ہوتا. جواب پورا دینا ہوگا یعنی پورے تلفظ کے ساتھ. صرف وعلیکم کہنے سے جواب ہو جائے گا، پھر آگے معنی فساد کر دیتے ہیں. اب وع عین پر زبر ہے تو وائل بولیں گے، وائل وعلیکم، وائل یہ پہاڑی بکرے کو بولتے ہیں. وعلیکم یعنی اور تم پر بھی، کتنا فرق پڑ گیا. اس طرح وہ پھر آگے بھی وعلیکم السلام، تو اب ماحول کے ہوتے ہیں دینی ماحول کے وہ بولتے ہیں، جنرلی پبلک نہیں بولتے. تو ہے میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ مطلب ہم ہیں مسلمان الحمدللہ، سلام کرنا نہیں آتا. یہاں تک کہ کلمہ پڑھنا بھی اگر کوئی سنے نا صحیح معنوں میں، یعنی کوئی سنے گا تو تکلف کے ساتھ کر لے گا. اب جیسے کہ سلام کا میں نے جیسے عرض کیا نا، تو اب مجھے کوئی سلام کرے گا تو بڑا محتاط انداز میں، یہ نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کروں گا تو بولے ابھی تو اتنا سمجھایا، تو شاید وہ کوشش کر کے کسی حد تک کامیاب ہو جائے. ویسے عام ماحول میں نہیں کرتے، تو ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر کرنا ہے. اجر اللہ دے گا، بندہ تھوڑی دے گا، جنت اللہ دے گا، جہنم سے اللہ بچائے گا. تو یوں جو بھی عمل ہو اللہ پاک کے لیے ہو. عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، آخر میں یہ فرمایا گیا. عاجزی جو ہے یہ زبان پر تو ہوتی ہے، فقیر حقیر سراپا پر تقصیر میں گناہ گار سیاہ کار، یوں بولنا تو بعضوں کو الفاظ تو بہت آتے ہیں لیکن حقیقت میں قلبی طور پر کچھ اور ہی بھرا ہوا ہوتا ہے. نہیں کئی بار ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جنہیں مطلب نفاق جس کو بولتے ہیں نا، کہ ہماری یعنی زبان پر کچھ ہوتا ہے ایک قلبی کیفیت وہ نہیں ہوتی. تو اس لیے دلی کیفیت کے مطابق عاجزی کے الفاظ ہوں تو ٹھیک ہے، وہ بھی اگر ریا کے لیے نہ ہو تو، ورنہ ریا اس میں داخل ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ بولیں گے نا یار کتنی عاجزی ہے، آئے ہے ماشاء اللہ، یہ کہلوانے کے لیے یا یہ سننے کے لیے، پھر تو ریاکار ہے، جہنم کا حقدار ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا عاجزی. تو عاجزی بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور دل پر غور کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں دل میرا مؤید ہے یا نہیں، تائید کر رہا ہے کہ دل کچھ اور کہہ رہا ہے نا. ہم عاجزی، ہم بہت عاجز بنتے ہیں، بہت متواضع مزاج، تواضع اور انکسار، تواضع و انکسار. انکساری یہ لفظ لغتاً غلط ہے، مشہور یہی انکساری، لیکن جو اہل لغت کے نزدیک عجز و انکسار، تواضع و انکسار. تو اس لیے لفظ عاجزی سب سے آسان، عام آدمی سمجھ بھی جائے. تو یوں مطلب یہ کہ ذرا مزاج کے خلاف کچھ بول دے تو خلاص ہٹ جاؤ، ہم جیسا غیر عاجز کوئی نہیں ہے. ورنہ جو عاجز بندے ہم جن کے واقعات پڑھتے ہیں کہ لوگ ان کو مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ہاں جوابی کاروائی کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سلام اس پر کہ خونک کے پیاسوں کو جس نے قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو ہمارے آقا کی عاجزی تو سبحان اللہ کتابیں بھری پڑی ہیں. تو ہم یعنی کہ حقیقی معنوں میں عاجزی کی سنت اختیار کریں تو کہیں کہ کہیں نکل جائے. لیکن صحیح بات ہے کہ مزاج میں عاجزی نہیں ہے، الفاظ میں عاجزی، وہ بھی کسی کسی کے، وہ بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا. ان مانو اگر اس فیلڈ میں، دینی فیلڈ میں پڑھا لکھا ہو، دنیاوی فیلڈ میں تو انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو پھر بھی یعنی کہ قلبی طور پر قلبی کی اصلاح کیسے ہو، اصلاح باطن کیسے ہو، یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اور اس کے لیے کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، چاہتا ہے آدمی لیکن اس کے لیے نہ اس کے پاس ٹائم ہے، نہ کوئی سے مواقع ہیں اس کے پاس کہ جس سے وہ اصلاح باطن کا سامان کرے، نہ اتنا جذبہ ہے. جذبہ نہیں ہے، خواہش ہو جاتی ہے، جذبہ نہیں ہے. جذبہ ہو تو بہت کچھ آدمی کر لیتا ہے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نبی سلام کا جیسے ارشاد فرمایا، تو جب کوئی جیسے کہ ایک ٹیچر ہے، سر ہے، استاد اگر اپنی کلاس میں وہ داخل ہوتے ہیں تو اب اس کی ان کی کلاس میں بعض اوقات 15 20 25 50 کتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو کیا ان کو کلاس میں داخل ہوتے ہی اسی انداز سے پہلے سلام کرنا چاہیے؟ اور اچھا سلام کرنا چاہیے تو کیا سارے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں سب کو سلام کا جواب دینا ہے؟ اور کیا وہاں کیا اس موضوع پر بھی ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کر سکتا ہے کہ دیکھو بیٹو سوال کا، سلام کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ کیونکہ سب کا جواب تو وہ سنیں گے نہیں. تو اچھا پھر جاتے ہوئے بھی کیا کہیں گے، گڈ بائے، ٹاٹا، کل ملیں گے، تو یا پھر جاتے ہوئے بھی وہ سلام کرے تاکہ سلام عام ہو جیسے یہ روایت ابھی آپ نے بیان فرمائی؟
اچھا میں چلا، یہ واقعی یعنی ایک ٹاپک ہے یہ. اب ایک بار ہم نے بول دیا اور کوئی پہلی بار سننے والا ایک دم اس کو مطلب اپنے اوپر لے لے اور چل پڑے تو یہ تو لاکھوں میں کوئی ہو تو ہو، ورنہ تو یہ کہ واقعی یعنی کہ ٹیچر جب آتا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، سلام کرے. اور پھر طلباء جو ہیں وہ اگر مطلقاً آ کے سلام کیا تو کوئی ایک جواب دے دے گا تو واجب ادا ہو جائے گا، سب پر واجب نہیں. ہاں اگر کسی کا نام لے کر اس ٹیچر نے آ کر جیسے سلام کیا تو اس پر واجب ہوگا، کسی دوسرے کے کہنے سے جواب دینے سے واجب ادا نہیں ہوگا. اچھا طالب علم بھی آتا ہے تو اسکول میں تو یہ کہ میں آئی کم ان سر کر کے، وہ اسلامی طریقہ تو نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام نہیں کر پاتے تو السلام علیکم ہی کہہ دے، لیکن یہ رواج نہیں ہے ہمارے یہاں.
اچھا اب اسٹوڈنٹ لیٹ آیا کہتا ہے السلام علیکم سر، اب سر سلام کا جواب دینے کے بجائے یہ آنے کا ٹائم ہے، جواب نہیں دیا ابھی، یہ آنے کا ٹائم ہے، یہ لیٹ آئے ہیں آپ، تو اب کیا لیکن ابھی سلام کا جواب نہیں دیا، تو کیا سر پر بھی یا استاد پر بھی اسی وقت مطلب غصہ لازم ہے، ڈانٹ لازم ہے، یا سلام کا جواب لازم ہے، یا ناراضگی لازم ہے؟
سلام کب واجب ہے کب نہیں ہے وہ پھر یہ الگ ٹاپک ہے.
ٹاپک ہے پورا سلام عام کرنا ہے ہم کو،
سلام عام کرنا ہے یہ پورا ٹاپک ہے.
ٹھیک،
بہرحال یہ کہ جواب ہی دینا چاہیے، ظاہر ہے کہ اس نے سلامتی کی دعا دی تو ہم بھی اس کو سلامتی کی دعا کریں، پھر بھلے اس کو اگر ادب سکھانا ہے تو سکھائے. لیٹ آیا ہے تو لیٹ آیا تو یہ اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے سلام کرے تاکہ کچھ سر نرم ہو جائے، تو بھلے نرم ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سلام کا جواب دے دیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرا نام حسنین عطاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ جی 11 اسلام آباد میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور ساتھ ہی دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا امیر السنت کی بارگاہ میں عرض خدمت یہ ہے کہ کیا تعلیم میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ سلب ایمان کا خطرہ پیدا ہو جائے؟
تعلیم میں سلب ایمان کا خطرہ؟ سلب ایمان کا خطرہ تو ہر سانس میں موجود ہے دیکھا جائے تو, کیونکہ وہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا, یعنی ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا, اس کا ایمان مرتے وقت, یعنی اندیشہ ہے, خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ سلب کر لیا جائے, نکال لیا جائے. تو ایمان اگر ہر سانس میں خطرہ, باقی تعلیمی میدان میں اور دنیاوی تعلیم میں تو بعض تو کفریات ہوتے ہیں, ان کی لائبریریوں کی کتابوں میں بھی بعض کتابوں میں کفریات پائے جاتے ہیں. تو ہے تو ایمان بچانا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اس دور میں. جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ جو پڑھے لکھے لوگ ان کو پتہ ہوگا ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے, کس کس طرح کے پرچے آتے ہیں, سوالات آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا تھا, وہ کفر اسلام کے تعلق سے, ابھی شاید خصوصی مدنی مذاکر, ہاں وہ سوال, ہاں شیطان, وہ یہ کہا تھا کہ مطلب آدم علیہ السلام ہیرو ہیں یا شیطان ہیرو ہے, یہ بولے پرچے میں پیپر اسکول یا کالج کے پیپر میں یہ سوال تھا. اس کا جواب تو حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیرو ہیں, انڈر اسٹوڈ ہے. تو اس نے مطلب یعنی کہ کسی نے اگر یہ جواب لکھ دیا کہ شیطان ہیرو تو نعوذ باللہ, ہو تو ظاہر ہے کہ گیا نا, کافر ہو گیا نا, کہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ہیرو, ہیرو تو وہی تو سب پر فائق ہوتا ہے, سب سے عظیم. تو یہ بتایا اس نے کہ یہ سوال, تو گھبرا گیا تھا. میں نے جب جواب دیا نا اس کا, شاید مفتی صاحبان بھی تھے, مفتی ہاشم صاحب بھی تھے, ہاں انہوں نے جواب دیا جی جی کہ یہ تو کفر ہے. تو اس طرح کا سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایسا سوال کرنے میں یہ خطرہ موجود ہے کہ اگلا مطلب جواب ایسا دے کہ جس سے وہ بیچارہ کفر میں پڑ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ڈاکٹر محمد ادریس ہے, میں اسلام آباد سے حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت کی خدمت ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سارا دن دفتر میں کام کرتے ہیں, وہاں پہ شیڈول کافی ٹف ہوتا ہے. گھر میں آتے ہیں تو گھر کے معاملات اور معاشر کے معاملات, تو کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ 5 پکے سچی نمازی بنائے اور نماز کی جو لذتیں ہیں وہ نصیب فرمائے, اور نسخہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ہم کس طرح نماز کی پابندیوں کرنے والے بن سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کی پابندی تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر عاقل بالغ فرض عین, یہ تو نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے. اب اس میں ظاہر اس دور میں کوتاہیاں تو بہت ہیں اور اکثریت ہماری نماز نہیں پڑھتی, اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت نماز درست نہیں پڑھتی. تو نماز سیکھنی بھی ہے پڑھنی بھی ہے, دونوں ہی کام کرنے ہیں. مکمل سیکھنی ہے کہ جس سے نماز درست ہو جائے, ظاہری باطنی دونوں طرح کے آداب اس میں. فیضان نماز اس کے لیے مفید اگر اس کا مطالعہ کیا جائے, مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس لیے وہ یہ پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ الکریم, جذبہ ملے گا, نماز کہ عادت پڑے گی, تو اس میں دل لگے یا نہ لگے نماز تو بہرحال پڑھنی ہے اور اینی ہاؤ پڑھنی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد صاحب سے عرض کیا, تو محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے, کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو انہوں نے پوچھا کہ پڑھتے تو ہو؟ میں پڑھتا تو ہوں. تو فرمایا کہ جس کا دل لگتا ہے, جس کو لطف آتا ہے, لذت آتی ہے نماز کی, وہ تو لذتیں لینے کے لیے پڑھتا ہے, اور جس کو لذت نہیں آتی پھر بھی پڑھتا ہے, تو وہ تو ظاہر اللہ کے لیے پڑھتا ہے کہ اللہ نے فرض کی ہے. اس طرح کا جواب سن کر ان کو بڑی ڈھارس ہوئی, اور فرماتے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس کی لذت آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں جو ان کے الفاظ تھے. یوں پڑھنا ہے, دل لگے یا نہ لگے پڑھے جانا ہے, فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. مسئلہ حضور یہ ہے کہ جو جیسے حالات اور واقعات ہیں, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی سوال کیا کہ گھریلو پریشانیاں, کاروبار کی پریشانیاں یا کام کاج کی پریشانیاں, اب جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں تو وہ دل جو ہے نا وہ اسی طرف چلا جاتا ہے جہاں سے ہم پریشانیوں سے آئے تھے. تو مجھے یہاں پر حضور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ عطا فرمائی کہ ایک شخص درخت کے نیچے آ کر نماز پڑھتا ہے, نماز کی نیت باندھتا ہے اور درخت کے شاخوں پر پرندے آ جاتے ہیں جو شور مچاتے ہیں, تو وہ شخص پرندے اڑاتا ہے تاکہ یہ شور ہٹ جائے اور میں نماز میں یکسوئی حاصل کر سکوں. اب جو پرندے تو اڑ گئے, اور جیسے ہی وہ نماز کی نیت باندھتا ہے پھر پرندے آ جاتے ہیں, وہ پھر پرندے اڑاتا ہے, جیسے ہی نماز کی نیت کرتا ہے پھر پرندے آ جاتا ہے, پھر پرندے اڑاتا ہے. مغز اللہ فرماتے ہیں بندے تو کب تک پرندے اڑاتا رہے گا, تو جب بھی جب پرندے اڑائے گا پرندے پھر آ جائیں گے, تو حل کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں وہ درخت ہی کاٹ دیں نا جس پر پرندے آ کے بیٹھ رہے ہیں. اب یہ جو دل و دماغ جن تفکرات اور فکروں میں پھنسا ہوا ہے کہ ہم جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں شیطان بھی اپنا کام دکھاتا ہے, ہمارے دل پر اپنی چونچ لگا دیتا ہے, اذکر قضا اذکر, یہ یاد کر یہ یاد کر, بخاری شریف کے الفاظ ہیں. تو اب یہ کہ نماز میں ایسا کیا ابتدا کرے کوئی, نماز میں اسی کیا شروع کرے کہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچے, غفلت سے بچے, کوئی اس کا طریقہ ہے, کوئی وظیفہ ہے, اور دل نماز میں لگے. جیسے عموماً آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ نماز کی طرف جاؤ تو کوشش کریں کہ وہ جو چیزیں مانے خشوع, یعنی کہ جو خشوع میں اب رکاوٹ ہو, جیسے پیاس لگی تو پانی پی لے, یہ ہے تو یہ کر لے نارملی, اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں جو عام دیکھنے سننے والوں کے لیے ہوں کہ جب آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کچھ اگر ابتدان ایسا کوئی اہتمام کر لیا جائے, نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ ایسا کر لیا جائے, تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ کسی حد تک نماز میں ہمیں خشوع اور خضوع اور وہ دل جمی حاصل ہو. ایسی کوئی بات اگر
ظاہر رکاوٹیں تو دور کرنی, اب یہ آج کل یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے, اس کو تو سائلنٹ کر دیں, اور اپنے پھر یہ کہ اب یہ کس کس کے پیغام آئے, دیکھنے کا من ہوتا ہے نماز بھی شروع کرنی ہے, تو نہیں فرسٹ نماز تو میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے دیکھ لیں آپ اس کو, تاکہ یہ رکنا یہ نماز پڑھنے نہیں دے گا آپ کو, کس کس کا خیالات آتے رہیں گے, تو اس کو دیکھ لیں کس کس کا آیا ہے, آپ کو تسلی ہو جائے گی, آپ رکھ دیا نماز شروع کر دی, اس سے جان کسی حد تک چھوٹ جائے گی, یہ ذہن میں آتا ہے. تو اس طرح مطلب کوئی بھی رکاوٹ ہو, جیب میں بعض اوقات بوجھ ہوتا ہے, موبائل جیب میں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جیب میں جو وزن ڈالتی ہے, اور یہ وزن کی طرف توجہ جا رہی ہے, تو وزن دور کر دے نکال دے. اسی طرح کوئی بھی چیز جنہیں جو رکاوٹ بن رہی ہے خشوع خضوع میں, اس کو ہٹا دیں گے نا تو اس سے فرق پڑے گا. اب یہاں شور ہو رہا ہے, اس طرف جا کر تھوڑا پرسکون ماحول ہے, تو اس کمرے میں, اس کمرے میں نماز پڑھ لیں. اب اسی کمرے میں پڑھنا ضرور تو نہیں ہے نا, تو بچے شور کر رہے ہوں, بچوں کے جھرمٹ پہ نماز پڑھیں تو نہیں پڑھیں گے نا, پڑھنے دیں گے, تو اپنے الگ تھلگ آدمی اپنی نماز ایسے موقع پر پڑھ لے تو خود ہی رستہ نکال لے اور توجہ دے. اور یہ کاش ذہن بن جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, خشوع لانے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے. کوئی نماز تو زندگی کی آخری ہوگی بھی نا, اور ہمیں تو کنفرم تو پتہ نہیں نا کب اس تاریخ کو کس ٹائم پر ہمیں موت آئے گی. موت اٹل ہے اور یقیناً آئے گی, ہمیں نہیں پتہ کب آئے گی. ہم خوش فہمی میں, ابھی تو بہت دن پڑے, بہت سارا وقت پڑا, بعد میں کر لیں گے, بعد میں دیکھ لیں گے, آخری عمر میں دیکھ لیں گے. تو ایسا نہیں بلکہ آج اور ابھی اور اسی وقت بندہ توبہ کرے اور اپنے رب کی عبادت کی طرف متوجہ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
جب آپ مدنی مذاکرے کی طرف آتے ہیں تو مدنی چینل پہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ کچھ نیتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان نیتوں کا اگر کچھ یہاں خلاصہ بیان ہو جائے گا, ان نیتوں میں سے وہ کون سی نیتیں ہوتی ہیں جو دیکھنے والے کے لیے بھی ہوں, اور کیا اس نیت میں کوئی ایسی نیت ہے جس میں آپ کا یہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو نارملی دیکھا ہے کہ آپ مسکراتے بات, تو کہ یہ نیت ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا تو میں مسکراؤں گا.
میں الحمد للہ مطلب یہ کہ چند نیتیں کرتا ہوں, لکھی بھی ہے میں نے, اور اس میں مسکرانا یہ بھی لکھا ہوا ہے, تو یہ لکھنے کے دیکھ کر یاد آ جاتا ہے. تو یہ بارہا میں یہ کوشش کرتا ہوں جب مدنی مذاکرے میں آتا ہوں کہ سنت کی نیت سے مسکراؤں گا.
تو نہ تو یہ جو ہمارے ٹیچر جو اس کلاس میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو مطلب موڈ سیٹ نہیں ہوتا سر, بہت پرابلم ہوتا ہے, پرابلم. ابھی پرنسپل سے بھی تھوڑا سا ٹینشن ہو گیا تھا, اب یہ کلاس روم تک جاتے جاتے یہ نیت بنا لے کہ میں مسکراتا ہوں کلاس میں جاؤں گا تو بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ایک تو یہ, پھر یہ کہ میں مسکراؤں گا تو میرا روپ ختم ہو جائے گا کہ یہ سر تو مسکراتے رہتے ہر وقت, سیریس ہے ہی نہیں سر. تو یہ کیسے مسکرانے کی عادت بنائے, اور اس کے فوائد کیا ہوں گے اگر یہ سر بھی اگر کلاس میں جاتے جاتے مسکرا دے تو؟
اللہ اللہ, ایک سر یا شر کیا بولوں, اس سے واسطہ پڑا ہے میرا. ہماری کلاس میں وہ نیا نیا بھرتی ہوا تھا, آپ لوگوں میں اکثریت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی, اپنی اسکول لائف کی بات کر رہا ہوں, تقریباً میرا خیال پیدا نہیں ہوئے ہوں گے آپ. تو وہ جو تھا نا, یہ آ کر سمجھے یہ کرتا تھا, مسکراتا تھا, پھر وہ کوئی اور بھی دیکھ کر اگر مسکرائے ہنستا ہے دے مار, یہ یقین مانے ایسا ظالم تھا, ظلم ہے یہ, وہ بیچاروں کو مارتا تھا. یہ تو خیر نفرت اس کے بارے میں ہو گئی ہم لوگوں کو کہ یار کیسا ظالم ہے, خود آ کے مسکراتا ہے اور ہم کو بیوقوف بناتا ہے کہ ہم مسکرائیں, ریپلائی میں تو یہ ہماری پٹائی کر دے. تو یہ مجھے یاد آ گیا ایشور. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب ظاہر ہے وہ ٹیچر یہی سوچے گا کہ میں مسکراؤں گا تو میرا روب ختم ہو جائے گا, اب یہ کرے کیا. تو یہ کہ موقع محل کے حساب سے جب درجے میں آئے گا نا کلاس میں, تو اس وقت تو مسکرانے سے روب ختم ہونے کی صورت نظر نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ماشاء اللہ کر کے یہ آ کر بیٹھ جائے, تو اب چونکہ ایک فرد کے سامنے تو مسکرائے نہیں جس پر یہ اس کا یہ کہ یہ جو تھوڑا کمزور ہے یا شریر ہے تو وہ مطلب مزید ڈھیٹ ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہے. یہ ایک مطلب سنت کی نیت سے اگر مسکرا لے گا اس کی برکت تو حاصل ہوگی. پھر بعد میں جو بھی انداز ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے روب رکھنے کا, وہ بھی ضرورت ہے اس کی بھی. اگر بالکل ہی روب نہیں رکھے گا تو یہ اولاد یہ جو طلبا ہے یہ بھی طلبا ہے, یہ استاد کو پڑھاتے رہیں گے سبق. یہ مسکرانا چاہیے, اگر مسکرانا, یہ میں نے نوٹ کیا کہ اب غالب اکثریت یعنی تھوڑے بہت غالب اکثریت مسکرانے کی سنت سے دور ہے. جنرلی بات دیکھیں مسکراتے نہیں ہیں یا کم ہیں, بہت کم مسکراتے ہیں, خاص خاص موقع پر مسکراتے ہیں. میں نے تو تجربہ ہے میرا پرانا کہ کسی کو سمجھایا ہے میں نے مسکرانے پر تو بھی آدھا مسکراتے دیکھا. ایک چٹکلا اسی رمضان حال کا مجھے یاد رہ گیا ہے. ایک آیا کہ میرا کوئی دوست نہیں پڑھا لکھا تھا, جو باتوں سے یعنی آدھی انگلش اور آدھی اردو بولے تو ہم سمجھے گئے پڑھا لکھا ہے, تو پڑھا لکھا تھا, ینگ تھا. بولا میرا کوئی دوست نہیں ہے, گھر میں بھی سب نفرت کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کی نا. تو میں نے ایک دم سے اس کو پوچھا آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ تو آدھا مسکرایا. بولا آدھا مسکرا کر بولتا ہے یہی تو مصیبت ہے, مسکرانا نہیں آتا. تو یہ فارمولا ہے کہ آدمی مسکرائے گا, وہ گجراتی کہاوت ہے, ہنسے تینو گھر بسے, یعنی جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. اب اس کو مسکرانا آتا ہی نہیں ہے تو لوگ کہاں قریب آئیں گے. ہر وقت منہ چڑھا ہوا ہو, جیسا ابھی غصے میں بھرا ہوا ہے, ابھی جھاڑ دے گا تو اس سے بندے کے قریب جائے گا کون؟ حشاش پشاش, چہرے پر رونق, مسکراہٹ, یہ ہوگی تو لوگ قریب آئیں گے اور بات بھی سنیں گے, اور سنیں گے تو اثر بھی قبول کریں گے, ورنہ تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ایک تعداد ہے جن کو واقعی, میرا تجربہ یہی سامنے آیا کہ یہ مسکراتے نہیں ہیں. تورات شریف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی, اے موسیٰ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو, لوگ تمہیں سونا چاندی بانٹنے والے شخص سے زیادہ چاہنے لگیں گے. حکما یعنی عقل مندوں کا قول ہے کہ کوئی بھلائی خوش روئی, خوش روئی مانے چہرہ خوش خوشحال, یعنی چہرہ جو ہے وہ کھلتا ہوا چہرہ, وہی مسکراتا ہوا چہرہ. تو کوئی بھلائی خوش روئی, خوش گفتاری, اچھا بولنے اور خندہ پیشانی, وہی ہنسنا مسکرانا کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. بھلائی اسی وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب اس میں اچھا بولنا, چہرے پر مسکراہٹ رکھنا, ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھنا, چہرے پر بشاشیت ہو, تو اس طرح مطلب کہ ہو تو پھر اس کی بھلائی مکمل ہوتی ہے. میرات المناجی میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, مسکرانے سے اپنا دل تازہ اور مخاطب کا دل خوش ہوتا ہے. یعنی مسکرانے سے اپنا دل بھی تر و تازہ ہوتا ہے اور جس سے بات کر رہے ہیں اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے, یعنی جس کے سامنے مسکرا رہے ہیں اس کو بھی اچھا لگتا ہے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, میرے اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اپنی مجلس سے بابرکت میں آنے سے منع نہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے. حوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 3035.
تو پرابلم تو حضور یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ مسکرانے کی بات کر رہے ہیں نا, تو ابھی آپ مسکرانے کی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی مسکرانے کی بات سن بھی رہا ہے, مگر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو ایک تعداد ہوگی جو باتیں سنتے بھی مسکرائے گی نہیں, وہ یہیں دیکھتے رہے گی ایسے, جیسے ان کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے نا, ان کی لائٹ آتی ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ان کا پرابلم ہے. اچھا جیسے ابھی آپ گھر میں مدنی چینل پہ کوئی دیکھ رہا ہوگا نا, تو جیسے آپ نے مسکرانے کی بات کی تو ہو سکتا ہے کوئی بولے مسکرانے کی بات کر رہے ہیں اب تو مسکرا دو, آ ابھی مسکراتا ہوں, یعنی پتہ نہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میرے کو نہیں بولا جا رہا ہے, میں گمسم صحیح ہوں. تو یہ جو مطلب بالکل جو بارہا آپ نے یہ بیان کیا ہے, مسکراتا ہوا گھر آباد ہوتا ہے, تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور کافی کام کاج میں بھی بہتری نظر آتی ہے, مگر سنت پر عمل کرنے کی نیت سے جو مسکرانے کا جو جذبہ آتا نہیں ہے, تو کیا اس کے لیے بھی مسلسل ایک کلاسز کے اندر, گھروں کے اندر, فیملی کے اندر, جیسے میں نے ایک دیکھا ہے آپ ایک بچے کو بار بار دیکھا ہے میں نے کہ بچے کو تھوڑا سا منہ پہ یوں کرتے ہیں, ارے بھائی مسکرا تو دو یار, مسکرا تو دو. اب بعض اوقات گھر میں بھی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب سو مطلب ایسا لگتا ہے مسکرانا نہیں ہے, انہوں نے ذہن بنایا ہوا کہ ہم نے مسکرانا نہیں ہے. تو یہ بچوں کو بھی مسکرانے کی کیا گھر میں بھی والد بھی تربیت کرتے رہے, امی تربیت کرتی رہے کہ بیٹا مسکراؤ تاکہ یہ بڑا ہو, بنا وہ اسی طرح بڑا ہو جائے گا اور اس کو مسکرانا نہیں آئے گا, اس پر کچھ تربیت فرما دیں تاکہ گھر میں دیکھنے والوں کے لیے ہم سب کے لیے یہ ایک تربیت کا سامان ہو جائے.
عموماً بچے جو ہیں وہ ہنستے ہیں کھلکھلا کر ہنستے ہیں اور مسکراتے ہیں عموماً, لیکن بعض بچے میں نے بھی مجھے بھی تجربہ وہ نہیں مسکراتے. اب ان کو بس یہی ہے کہ سمجھاتے رہے, موقع کی مناسبت سکھاتے رہے, بہت چھوٹے ہوئے تو ان کو سمجھانا بھی کس طرح سمجھائے. تو وہ کوشش کی جائے کہ مطلب مسکراہٹ ہو بچے کے چہرے پر بھی, بڑے کے چہرے پر بھی. پھر آپس میں جو گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں نا میاں بیویوں کے اور ساس بہو کے, اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں عدم مسکراہٹ اس کا سبب بنتی ہو. نہ مسکرانا, منہ پھلا کر رکھنا, منہ چڑھائے رکھنا. اب اس نے منہ چڑھایا نہیں ہوتا, جب دیکھو منہ چڑھا کر رکھتی ہے چڑیل کہیں کی, ہے نا, ساس چیخے تو تب بھی نہیں مسکرائے گی. سمجھے؟ تو اب یہ کہ اگر یہ مسکراتی ہوتی, جی امی ہاں 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 لاتی ہوں, یوں جب بہو کہنا شروع کرے گی نا, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہر گھر میں, یہ نہیں کہتی نا. سمجھے؟ تو اس طرح مطلب اگر مسکرا کر خندہ پیشانی سے گھر میں کوئی بہو رہے گی نا, تو وہ آہستہ آہستہ وہ بہو جو ہے نا گھر کی ملکہ بن جائے گی, ہاں اس کی حکومت قائم ہو جائے گی. سب اتنا اس سے محبت کریں گے کہ یہ بہت ملنسار, بڑی مطلب غم خوار, طبیعت خراب ہوئی تو کھڑے پاؤں حاضر ہے نا خدمت, پھر یہ سر دبا رہی ہے تو پاؤں دبا رہی ہے. اگر یہ ساس کی خدمت کرے گی, اپنے شوہر کی خدمت کرے گی, یار کوئی وجہ نہیں کہ جھگڑے یہ ہوتے, دونوں طرف سے ہوتے عام طور پہ, لیکن چونکہ وہ جو بہو ہوتی ہے وہ خدمت کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے کہ یہ خدمت کرے گی, یہ ٹھیک ہے گھر چلانا ہے, اچھے نیت سے خدمت کرے. اب ساس کی خدمت کیوں کروں؟ تمہارا شوہر جو ہے اس کی رضا اس سمے کہ تم خدمت کرو اس کی ماں کی, تو اس ثواب تو ملے گا نا, کہ یہ بھی شوہر کی اطاعت میں ہے کہ شوہر کہتا ہے میری ماں کا خیال رکھو تو وہ اس کو کر رہا ہے, تو ثواب کمائے گی. تو اس طرح گھر جو خراب ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے, چڑچڑاپن اور غصہ اور مسکرانا نہیں, ہنسنا بولنا نہیں, منہ پھلائے رکھنا, پھر زور زور سے برتن پچھاڑ کر احتجاج کرنا وغیرہ. تو یہ سب اس طرح کے عوامل جس سے بعض وقت گھر ٹوٹ جاتے ہیں, 1-2-3 بھی ہو جاتا ہے. ففہم, بس سمجھو اور غور کرو. ایسے نسخے جس پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا, ان نسخوں کو اپنا لیں گے انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے نا مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
یا سیدی محمد حسنین ارشد رضا عطاری, دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں عالم کورس کے 5th ایئر اور بی ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے 1st سیمسٹر کا طالب علم ہوں. یا سیدی یا مرشدی, میری, میرے والدین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے.
آمین.
یا سیدی یا مرشدی یا حبیبی, پیارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ, صحابہ کرام علیہ مردوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت میں اضافے کے لیے مدنی پھول عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں عملی طور پر اگر رہیں گے نا تو انشاءاللہ ایسی محبت بڑھے گی کہ شیطان دیکھتا رہ جائے گا.
سبحان اللہ.
تو ظاہر ہے کہ صحابہ و اہل بیت کی محبت کب بڑھے گی؟ جب ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے, تذکرے سنتے رہیں گے, تذکرے کرتے رہیں گے تو محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. مطالعہ کریں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے تعلق سے مکتبۃ المدینہ کے کئی رسالے کتابیں موجود, میں مطالعہ فرمائیں, انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
توبوا الی اللہ.
استغفر اللہ.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی
محمد. امیل سنت نے ماشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت پر جو کلام لکھا ہے, اس کلام کو بھی اگر ہم پڑھیں گے سنیں گے تو بھی انشاءاللہ اس سے یہ محبت میں اضافہ آپ کو ہوتا محسوس ہوگا. پھر جو رسالے لکھے ہوئے ہیں ان رسالوں کو پڑھ لیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پر رسالے ہیں, خلفۂ راشدین کی سیرت پر رسالے ہیں, امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پر رسالے ہیں, بیانات ہیں. تو جب یہ رسالے پڑھیں گے, یہ مطالعہ کریں گے مقتۃ المدینہ کی یہ کتابیں, تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے بھی ہمارے دل میں عشق صحابہ, عشق اہل بیت میں آپ اضافہ ہوتا محسوس کریں گے. اور اس کا ایک اور طریقہ بھی بیان کر دیتا ہوں. ماشاء اللہ. اب جیسے آج تو شروع ہی ہے, کل سے بھی مدنی مذاکرہ بھی شروع ہے نا, تو یہ تو ہے ہی فیضان صحابہ اور اہل بیت. تو ماہ محرم شریف کے تعلق سے یہ 11ویں شب تک مدنی مذاکرے رہیں گے. کل سے ایک تو یہ تو ہمارے جو تربیتی اجتماعات ہیں اس سلسلے میں تو مدنی مذاکرے ہو ہی رہے ہیں, لیکن باقاعدہ ایک محرم شریف کے تعلق سے کل سے جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, ان مدنی مذاکروں کو آپ اول تاخیر شرکت کریں. اس میں ماشاء اللہ مختلف شہروں سے عاشقان رسول, عاشقان صحابہ اور اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ رہے ہیں, آپ بھی شرکت کیجئے. اور 8, 9, 10 محرم کو قافلوں میں سفر کیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی عشق صحابہ اور عشق اہل بیت میں اضافہ ہوگا. تو یوں کئی ہمارے پاس ذریعے ہیں کہ ہم اپنے دل میں عشق صحابہ اور عشق اہل بیت میں اضافہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
قلب میں عشق آل رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں, کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں, عشق اصحاب و آل رکھا ہے, عشق اصحاب و آل رکھا ہے. شکریہ تم نے آل کا صدقہ, شکریہ تم نے آل کا صدقہ, میری جھولی میں ڈال رکھا ہے, میری جھولی میں ڈال رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے.
کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا, ہے خدا مصطفیٰ, ہے خدا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا, ہے خدا مصطفیٰ اصحاب
اہل بیت کا,
آلو اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ, میں فقط ادنا گدا, میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب, میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں, میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں, میں ہوں منگتا میں گدا, میں ہوں منگتا میں گدا, میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا, ہے خدا مصطفیٰ اصحاب
اہل بیت کا.
حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو, حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو واسطہ یا مصطفیٰ واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا شعر گو مدحت سرا شعر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا
سبحان اللہ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مائی نیم از سید محمد اکرام علی شاہ اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن فورس مسٹر سید امیر السنت مائی ریکویسٹ از کسی نیک عمل میں استقامت حاصل کرنے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے
استقامت کے لیے ایک تو دعا کرتے رہے اور ایسوں کی صحبت ملے گا جو استقامت سے نیک عمل کرتے ہوں اگر ڈھیل مل یقین کے ساتھ رہیں گے تو پھر ظاہر ان کے اثرات مرتب ہوں گے پھر یہ کہ اس کے لیے کوشش جد و جہد پھر اس نیک عمل کے فضائل پیش نظر ہوں اور اس کے ترک کے قبائح یعنی نقصانات وغیرہ یہ بھی سامنے ہوں تو انشاءاللہ اس طرح استقامت میں مدد ملتی رہے گی ماحول بس وہ یہ کہ ماحول چاہیے بغیر ماحول کے استقامت کافی مشکل ہوتی ہے ہم نے تو زندگی گزر گئی نا پہلے آتے ہیں بڑی عبادت ریاضت سب کر رہے ہوتے ہیں پھر ذرا آگے پیچھے ہو گئے تو کبھی ادھر چلے گئے تو ادھر چلے گئے تو پھر نمازیں بھی بعض اوقات چھوٹ جاتی ہیں وہ استقامت نہیں رہتی تو اس لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں نیک اعمال کا رسالہ لے لیں اس کے مطابق عمل کریں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر روزانہ خانے پر کر کے پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں اور قافلوں میں ہر مہینے 3 دن سفر کو اپنا معمول بنائیں تو اس طرح نیک کام کرتے رہیں تو اور ماحول بھی ملتا رہے گا بیٹری بھی چارج ہوتی رہے گی اجتماع میں بھی آتے رہیں مدنی مذاکرہ بھی سنتے رہیں ہفتہ وار رسالہ جو جاری ہوتا ہے اس کا مطالعہ بھی کر لیا کریں یا اسے سن لیا کریں تو یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیک کاموں پر استقامت ملے گی یعنی بیٹری آپ کی چارج ہوتی رہے گی بیٹری جب چارج ہوگی تو مشین چلتی رہے گی ورنہ مشین ٹھپ ہو جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
یا سیدی میرا نام ڈاکٹر محمد انس رضا مدنی ہے دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ اسلامیات کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا سیدی عرض ہے کہ حب جاہ کا مرض بڑھتا جاتا ہے تو حب جاہ سے بچنے کے طریقے ارشاد فرما دیجیے
حب جاہ کے بارے میں اپنی مطلب یعنی معلومات اختیار کریں جس سے کہ وہ اس میں احیاء العلوم میں پورا باب ہے حب جاہ کا اس کا مطالعہ فرمائیں کہ حب جاہ جو ہے نا کافی مذموم مرض ہے اور حدیث پاک میں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہ و مال کسی مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں تو یوں مطلب یہ حب جاہ و مال جو ہے یہ خطرناک ہے جاہ و مال ساتھ ساتھ ہے تو حب جاہ وہی کہ مطلب میری واہ واہ ہو میری شہرت ہو لوگ مجھے پہچانیں میری عزت کریں وغیرہ اور اس سے بچنا جو ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ کم زیادہ عام طور پہ ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے اس کا مقابلہ سخت ہے، ریاضت سے اس کو مطلب توڑنا ہوگا. ریاضت میننگ یا محنت، جد و جہد، کوشش. اور عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ اس میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. بعض صورتیں اس کی وہ جواز کی اس طرح ہوتی ہے، جیسے ماں باپ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ اولاد کے دل میں میری محبت ہو، تو یہ حب جا مضموم نہیں ہے. محبت ہوگی تو یہ خدمت کریں گے، اطاعت کریں گے. اس طرح استاد ہے اپنے طلبہ میں یہ چاہے گا کہ یہ مجھ سے محبت کریں تو میرے مجھ سے سیکھیں گے، تو ان کے لیے اس حب جا میں رکاوٹ نہیں بنے گی، نہیں یہ مضموم نہیں ہے. لیکن جنرلی جو ہماری جو خواہش ہوتی ہے نا، واہ 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 ہو ہماری، تو یہ ہے خطرناک، اور اس میں عام طور پہ لوگ مبتلا ہیں. عام طور پہ اشتہار بھی لگتے ہیں تو سنا ہے کہ میری تصویر چھوٹی کیوں ہے، فلاں کی بڑی ہے، میری تصویر آخر میں یا میرا نام آخر میں کیوں آیا. سب کو فرنٹ چاہیے. اب یہ 10 نام ہے تو 10 کو فرنٹ رکھیں گے کیسے یار، کوئی تو پہلے آئے گا نا، کوئی دوسرا آئے گا. تو اس طرح مطلب یہ حب جا نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور بھی کئی مطلب اس میں مسائل حب جا میں کہ بس آدمی دین کا بھی کام کرتا ہے تو بس مجھے شاباش ملنی چاہیے، میری تعریف ہو کہ اتنی میں نے قربانی دی، 12 ماہ کا سفر کیا، اور کوئی کسی نے میرے کو یہ بھی نہیں کہا ماشاءاللہ، اتنا بھی نہیں کہا. یہ دل میں غم پیدا ہوتا ہے، یعنی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، یہ خطرناک ہے. اس سے بچنا اللہ کی مدد سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیا ہے ہو جس پہ میری تعریف ہو، مگر کچھ ایسے بھی کیا معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی اس کام کی بھی تعریف کو پسند کرتا ہے جو کام اس نے نہیں کیے، جو خوبیاں اس میں نہیں ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میری ان خوبیوں پر یا ان باتوں پر میری تعریف کی جائے جو باتیں میں نے نہیں کی ہیں، جو خوبیاں مجھ میں نہیں ہیں. کیا وہ اس کی بھی طلب اور خواہش بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے؟
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ پہلے کے لوگ عمل میں ریا کرتے تھے، اب جو ہے عمل کیے بغیر ریا کرتے ہیں کہ وہ عمل میری طرف منسوب ہو جائے، میری واہ واہ ہو. ریا اور حب جا میں فرق ہے. حب جا وہی کہ واہ واہ کی خواہش سے محبت کرنا، نے چاہنا کہ میری واہ واہ ہو، اور ریا یہ ہے کہ نیک کام سے، عبادت سے کسی کے دل میں مقام بنانا، اس کے دل میں اس نیک کام کی وجہ سے مقام بنے اور وہ اس کو عزت ملے یا اس کو مال ملے اس نیک کام کی وجہ سے، تو یہ مطلب ریا ہے. ریا حرام ہے. حب جا کو ویسے مضموم لکھا ہے، کہیں ناجائز بھی پڑھا اس کے تعلق سے حب جا کے بارے میں.
خاص یہ صورت جو ہے جو نگران شورا نے بیان کی ہے، اس پر تو قرآن پاک پہ خاص مذمت آئی ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور وہ لوگ کے جو یہ پسند کرتے ہیں کہ اس چیز پر ان کی تعریف کی جائے جنہوں نے نہیں کیا، تو ان کے لیے عذاب سے چھٹکارا گمان نہ کرنا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ سورہ آل عمران میں خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے کہ ناکردہ کام جو کیے نہیں ہیں اس پر تعریف کرنا پسند کرتے ہیں، تو یہ سخت ناجائز ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا إله إلا الله
الحليم القريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم القريب
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد
ما شاء الله
ما شاء الله مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے نماز کی پابندی کرتے رہیے
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ